जुल्म है फिर बरसरे,
जुल्म है फिर बरसरे,
पेकार मौला ये।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آج برادران کے مشورے سے شہید سید حسن نصر اللہ کی مناسبت سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اصل میں ایک سلسلہ ہے، خدا نے انسان کو خلق فرمایا ہے کسی مقصد کے لیے، اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے اور بتانے کے لیے اور عملی کرنے کے لیے انبیاء کو اور پھر ائمہ اطہار کو ختم نبوت کے بعد. اور وہ مقصد دین اسلام ہے کہ انسانوں کو اسلام کی شکل میں معرفت بھی دے دے اور اسلام کی شکل میں تعلیم اسلام کے ذریعے تربیت بھی کرے. یہ کام خود پیغمبر خدا نے انجام دیا اور ائمہ اطہار نے بھی انجام دیا. اور ائمہ اطہار نے سب سے زیادہ مصیبتیں اسی سلسلے میں حکومت کے حوالے سے مصیبتیں برداشت کی، کیونکہ حکومت کے لالچ رکھنے والے بہت تھے، اقتدار چاہنے والے بہت تھے، اور اقتدار کو حکومت کو نظر انداز کر نہیں سکتے تھے. وجہ یہ کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو علماء بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں، سرداران بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں، طاقت بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں. اور اقتدار اگر پاکیزہ دل میں نہ ہو تو ناپاک برتن میں اگر پانی آ جائے تو پانی بھی، پاک پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. اقتدار پر آنے والے ناپاک ہو تو اقتدار کو بدترین مقامات میں اقتدار کو استفادہ کریں گے. خلاصہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر خدا کے بعد یزید جیسا آدمی کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا، سب سے پہلے کربلا میں آل محمد کا قتل عام کیا اور ناموس رسالت کو اسیر کی، مدینہ میں اصحاب پیغمبر تابعین کا قتل عام کیا، مسجد نبوی کو خون سے بھر دیا، گھوڑے باندھ دیے گئے اندر اور خانہ خدا کو آگ لگا دی. تو اقتدار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے. اگرچہ اقتدار وسیلہ ہے لیکن ایسا وسیلہ ہے جو بالکل بنیادی اہمیت کا حامل ہے. آپ حکومت کے بغیر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں، حکومت کے بغیر اسلام کے پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں، حکومت کے بغیر اہل حق کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اہل باطل کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. اور ایک دوسری طرف آپ دیکھیں اسلام جو ہے، پھر ائمہ اطہار تو 260 تک ظاہر رہے، پھر پردہ غیب میں گئے، تو پھر اس کے بعد اقتدار نہ ہو تو اسلام کو زبردست نقصان پہنچنا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے ائمہ کے عصر غیبت میں مومنین سے کہا ہے کہ حکومت اسلامی بناؤ، حکومت اسلامی بنانا واجب ہے، وہ روایات اپنی جگہ پر 30-40 روایتیں ہیں اس سلسلے میں، ان کو چھوڑ کر آپ خود دیکھیے، اسلام ایسا دین ہے جو تا روز قیامت ہے. امام زمانہ کب ظاہر ہوں گے؟ خدا کی طرف سے ان کو اذن ملے گا، کب اذن ملے گا یہ معلوم نہیں ہے، ہزاروں سال ہو سکتا ہے لگ جائے، حکمت خدا کو خدا جانتا ہے. تو یہ تو اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے. یہ اسی لیے اس دین کے نفاذ کے لیے جب حکومت بہترین ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے، تو حکومت کو اسلام نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اور اسلام جامع دین ہے، ایسا دین ہے جس میں جامعیت ہے، سارے پہلو ہے. حکومت جیسے اہم مسئلے کو نظر انداز کرنے والا دین ناقص دین ہے، جامعیت نہیں ہے. دنیا میں انسانوں کی زندگی میں حکومت کے جو اثر ہے، اس کو دیکھ کر ایک دین کے اندر حکومت کے بارے میں کوئی حیثیت، حکومت کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، حکومت بنانا اس کی ذمہ داری نہ ہو، تو یہ دین ناقص دین ہے. یعنی اتنے اہم مسئلوں کو نظر انداز کیا ہے جو لوگوں کے سعادت میں مؤثر ہے. تو اسلام اگر جامع دین ہے، اور یقیناً جامع دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو کامل کیا، تو خود بخود حکومت کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اور یہ نظر انداز کرنا صرف ائمہ کے زمانے میں نہیں، تا روز قیامت. اگر حکومت کو ضروری سمجھتا ہے اور حکومت بنانے کے راستے کو بند کرتا ہے، تو یہ معقول نہیں ہے. اگر اسلام، خدا چاہتا ہے اسلام معاشرے میں نافذ ہو، اسلامی تعالیم کے مطابق انسانوں کی تربیت ہو، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، حاکم نیک ہو لوگ نیک ہوں گے، حاکم پاکیزہ ہو لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے، حاکم ناپاک ہو لوگ ناپاک ہو جائیں گے. عام طور پر معاشرے کی اکثریت کی یہی حالت. تو اسی صورت میں دین حکومت کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، مقصد دین عملی نہیں ہوتا ہے. اگر حکومت منع کیا، بھئی ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت دین نے اپنے نافذ ہونے کے راستے کو بند کیا ہے، اپنے عملی ہونے کے راستے کو بند کیا ہے. اس لیے امام خمینی فرمایا کرتے تھے، ان کے ولایت فقیہ میں بھی ہے، کہ اسلام کو دیکھو اور حکومت کو دیکھو. یعنی سوچو اسلام کیا ہے، پھر سوچو حکومت کیا ہے. آدمی یقین کر لے گا کہ اسلامی حکومت کی ضرورت. دین اسلام کو دیکھو، کچھ صرف نماز و روزہ نہیں ہے، ایسے تعلیم ہیں جو کل انسان کی پوری زندگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، تمام زندگی پر مشتمل دین ہے، دین کامل ہے. اس دین کامل پر عمل حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے عصر معصومین کے بعد حکومت کی طرف توجہ کم و بیش دیتے رہے، لیکن ظاہر معصومین کے ساتھ جس انداز میں یہ شیاطین پیش آئے، غیر معصومین کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہوتے تھے. خدا کے شکر کہ حضرت امام خمینی نے اس سلسلے میں اقدام کیا اور کامیاب ہوئے. وہ بھی اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی تحریک روس یا امریکہ کے مدد کے بغیر تحریک نہیں چل سکتی تھی، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان دو طاقتوں کی اجازت کے بغیر. اسی لیے بہت سے دیندار لوگ بھی سمجھتے تھے یہ امام کی تحریک در حقیقت روس کی شرارت ہے. کیونکہ امریکہ کے مقابل میں آیا ہے. لیکن اس انقلاب نے, انقلاب سے کئی سال پہلے امام خمینی نے فرمایا روس امریکہ سے بدتر, امریکہ روس سے بدتر, انگلینڈ دونوں سے بدتر, سب ایک دوسرے سے بدتر, یعنی سب کی حیثیت یکساں ہے ہماری نظر میں. جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں, آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں, ان کے صحیح ہونے کو کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھو حقوق انسانیت, حقوق حیوان کے نعروں سے دنیا کو بہرہ کر دیا تھا انہوں نے. ابھی فلسطین کے غزہ میں دیکھے اس طرح سے قتل عام کر رہے, قتل عام کے لیے مسلسل امریکہ ایک ٹین والے بم دے رہا ہے. اسرائیل میں کمی نہیں ہے, قتل عام کے لیے دے رہا ہے. اور سلامتی کونسل کو میں ویٹو استعمال کر کے جنگ بندی کے کوئی کسی قرارداد کو کامیاب ہونا نہیں دے رہا. مغرب, خود امریکہ, مغرب والے, یورپ, اور یہ جو مہذب قومیں شمار ہوتے تھے, اخلاق اعلیٰ کی مثالیں, یہ لوگ دنیا کو بیوقوف بناتے, لیکن خاص مواقع میں ان کے چہرے کے اوپر سے کیا ہے, پردہ اٹھ گیا غزہ کے مسئلے میں. واقعا اگرچہ بسا اوقات ایسا ہوتا رہتا تھا, لیکن اس دفعہ ایک سال پورا ایک چھوٹی سی قوم دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ کے نام سے چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں 22 لاکھ انسانوں کا اس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری ہوتی ہے, سکولوں پر بمباری ہوتا ہے, خود اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں ان سب پر بمباری ہوتے ہیں, خبر نگاروں پر بمباری, چھوٹے چھوٹے بچوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں ایران میں ایک عورت جس نے حیض منکر کرنے کے لایا, وہ اتفاقاً اپنی بیماری کی وجہ سے گر گئی. سامنے کس کے سامنے, دوربین کے سامنے, کیمرے کے سامنے یہ ہوا. یہ تو ہوتا ہے بعض وقت جو, لیکن پوری دنیا کو اٹھایا, پوری دنیا کو, ایران کو عالمی عورتوں کے اس سے نکال دیا, خواتین کے اداروں سے. ابھی جب پہلا دن ہوا تھا, ابھی تحقیق بھی نہیں ہوا, بعد میں تو پتہ چلا وہ بیماری تھی, اس کے باپ نے بھی اعتراف کیا. تو اب فلسطین میں دیکھیے 40,000 میں سے 13-14,000 عورتیں, 13-14,000 بچے اور باقی مرد, 41,500 مارے گئے ہیں. یہ کم از کم تعداد ہے. بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, وہ ابھی پتہ نہیں ہے. تو یہ ان کی حقیقت ہے. اسی لیے انسانیت, اصل جب دین و ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے کوئی ضامن نہیں ہے. انسانیت نہیں, حیوانیت رہ سکتی ہے. حیوانیت کیا ہے؟ جنگل کے بادشاہ شیر ہے, طاقت جس کے پاس ہے وہی باقی رہتا ہے. تو امام خمینی نے اسی وقت یہی فرمایا تھا, اس کے بعد اسی پر عمل کیا, انقلاب بھی عمل میں آیا. قرآن کی آیت, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے پیغمبر آپ کے لیے خدا اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کافی ہے. خدا اور پیروی کرنے والے مومنین, انقلاب نے ثابت کیا یہ کہ مسلسل ایک طرف خدا مدد کرتا ہے, دوسری طرف مومنین. دیکھو انقلاب کے کامیابی میں صرف مومنین کی مدد سے کامیاب ہوئے. پھر جنگ میں اندر ملک کے اندر جو بغاوتیں تھیں ان کو کچل دیا مومنین کی مدد سے. پھر جنگ میں شکست دیا دشمنوں کو مومنین کے 35 ممالک صدام کے مددگار تھے, شکست دی مومنین کی مدد سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر یہ مسائل تو آتا, پیغمبر کو جنگ احد میں شکست ہوئی, وہ بھی اسی جنگ میں جس جنگ میں مسلمانوں نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی. یہاں پر بھی اس قسم کے بہت ہے, لیکن متدین لوگ, میں نے خود ذاتی تجربہ یہی ایران میں, ایران کے تمام کابی امید کی وجہ وہی مجاہدین ہیں, قربانیاں ہیں. یعنی قربانی دیتے ہیں جانی مالی حیثیت آبرو کے قربانی دینے والے جو مخلصین ہیں انہی کی وجہ سے یہ انقلاب باقی ہے کامیاب ہے. واقعا انقلاب سے کھاتے ہیں دوسرے لوگ, بے دین لوگ زیادہ کھاتے ہیں, لیکن دیندار لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں انقلاب کو بچاتے ہیں کھاتے ہیں دوسرے, کیونکہ یہ خدا سے خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہے خدا کے لیے کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جنگ میں آپ دیکھیے تو یہ سلسلہ اب تک ہے, اور ایران صرف اپنے آپ کو نہیں بچایا بلکہ سوریہ میں سوریہ کی حکومت کو بچایا تاکہ لبنان میں حزب اللہ کی مدد اس کے ذریعے ہو. سوریہ کی حکومت بھی کیونکہ علوی ہے, علی علیہ السلام مشترک ہے دونوں کے درمیان, وہی ایک اشتراک بھی بہت مؤثر ہوتا ہے. اس نے ایران کے انقلاب میں ساتھ دیا, شاہ کا تو دشمن تھا لیکن انقلاب کے بعد جنگ میں ایران کے ساتھ دیا, عرب دنیا کو صدام کے ساتھ ہونے سے روک دیا, اور ایران بھی اس کو اس وقت سے اب تک تیل کے ایک مقدار خاصے اچھے خاصے مقدار میں تیل مفت دے رہا ہے, اچھے خاصے مقدار میں آدھے قیمت پر دے رہا ہے, لیکن اس نے بھی صدام کے تیل کے پائپ لائن سوریہ سے گزرتا تھا ان کو بند کیا, ورنہ اس کا ظاہر ہے اس کو کرایہ ملتا تھا, تو اس نے اس کو بند کیا, نقصان ہو جائے تو ہونے دے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کامیاب ہوا, مسلسل قربانی دیتے ہیں, یہ آزادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں, عزت کی قیمت ادا کر رہے ہیں, انسانیت کی قیمت ادا کر رہے ہیں, حقیقت میں خوشنودی خدا کی قیمت ادا کر رہے ہیں, حقیقت میں دین کی قیمت ادا کر رہے ہیں. دوسرے لوگ جو امریکہ کی غلامی کو اپناتے ہیں ممکن ہے زیادہ تکلیف میں نہ ہو, لیکن غلام ہمارے ملک کو دیکھے غلام ہی غلام ہے, اجازت مانگ رہے کہ بھئی ہمیں گیس کی ضرورت ہے, ادھر ایران کے پائپ لائن ہمارے بارڈر تک ہے, آپ اجازت دے دیں, وہ کہتے نہیں اجازت نہیں. کتنی ذلت ہے, کتنی ذلت ہے آپ دیکھیے. تو لیکن ایران دیکھیے خود اپنے آپ کو بچایا اس کے غلامی سے, اور عراق میں جو صدام کو استعمال کیا تھا ایران کو نابود کرنے کے لیے, وہاں پر صدام بھی چلا گیا, صدام والے بھی چلے گئے, ایران والے باقی رہے. اور لبنان میں آپ دیکھیے, لبنان میں بیروت تک اسرائیل کا فوج آیا تھا, قبضہ کیا تھا بیروت تک. شوم کا کون سی تحریک تھی, حرکت محرومین عمل, ابھی جو نبی بری اس کے سربراہ ہے, وہ اتنے جاندار نہیں تھے. خود سید حسن نصر اللہ آئے تھے قم میں, وہاں سے بیروت سے قم میں رہنے کے لیے آئے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں آیا ہوں کیونکہ تاکہ تھوڑی سی داڑھی سفید ہو جائے, مذاق کر رہے تھے پاکستانیوں کے طلبہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے خلاصہ آئے تھے ایک دو دفعہ, کم از کم میں بھی حاضر تھا. تو اس میں یہی بتا رہے تھے کہ کیا نام ہے, کیا حالت تھی شیعوں کی, ابتر حالت, لیکن ان کو کیسے تبدیل کیا, یعنی اتنے پاکیزہ لوگ ہیں واقعی. دیکھیں سید حسن انہی داستانوں میں, کہ میں نے اس واقعے کو ذکر کیا تو کچھ اور بتانے کے لیے لیکن بات ذہن سے نکل گئی, لیکن یہ واقعہ بتاؤں آپ کو کہ جس جوان نے امریکی کو سفارت خانوں کو اڑا دیا اور میرینس کو اڑا دیا, کہتے وہ ٹرک لے کر آ گیا تھا, بہت ٹرک بھر کر بم لے کر آ گیا تھا امریکی سفارت کے نزدیک, پہنچ کے دیکھا کہ ایک عورت باحجاب عورت امریکی کی سفارت کے دروازے پر بیٹھی ہے, اس نے انتظار کے میں جا کے ٹکراؤں تو یہ عورت بھی ماری جائے گی, ایک مظلوم عورت کیوں مارا جائے. دیکھو خدا والوں کے احساس, ایک مظلوم عورت بھی, آپ داعش کو دیکھیے جو خدا کے لیے کام کرنے والے ہیں کس قسم کے بے رحم ہیں, کتنے بھی گناہوں کو قتل عام کرتے ہیں. داعش لے طالبان کو دیکھیے, القاعدہ کو دیکھیے, سب کی حالت آپ کے سامنے کھل کر بولتے ہیں. تو اس نے ایک, اس وقت کی بات ہے, ابھی داعش معاش کچھ بھی وجود میں نہیں آیا تھا. تو جوان نے انتظار کیا, تاکہ منتظر رہا کہ جب تک عورت تھی. اسی دوران کچھ شخصیات آ گئے امریکی سفارت میں, ان کے شکل و شمائل سے لگتا تھا بڑے لوگ ہیں. گاڑی جس گاڑی میں آئی اور خلاصہ شکل و شمائل سے معلوم ہوتا تھا بڑے لوگ ہیں. اندر چلے گئے, سوٹ کیس لیے ہوئے تھے, اندر چلے گئے. ان کے اندر جا کر کچھ منٹوں کے بعد یہ عورت چلی گئی. تو عورت چلی گئی تو اس نے گاڑی لا کر ٹکرا دیا امریکی سفارت کے ساتھ. تو عورت نے جب ٹکرا دیا, بعد میں اخبارات سے معلوم ہوا کہ جو آخر میں لوگ آئے تھے وہ امریکی سی آئی اے کے بڑے لوگ تھے. یہ خدا کا کرنا تھا. تو اب دیکھیے, ایک غریب عورت, اب اس کے شیعہ ہونا بھی معلوم نہیں, اتنا ہے کہ بے گناہ انسان ہے, اس کے لیے اتنا خیال رکھنا. جب کسی طالب علم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے امریکی سفارت کو اڑایا ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا ہلکے لہجے میں کہا, اگر میں کہوں اڑایا ہے تو میری طرف سے اعتراف ہوگا. تو میں یعنی ہوں مشہور شکل میں چھوڑ دیا, اعتراف نہیں کرنا تھا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے وہاں تک اسرائیل آئے تھے, اس میں امریکہ کے میرنس آ گئے, مدد کرنے کے لیے آئے تھے, نہ ان کے اسرائیل کو روکنے کے لیے. فرانس کی فوج آئی تھی, خود اسرائیل کی فوج. تو اسی دوران حزب اللہ وجود میں آیا. عمل والے تو کچھ نہیں کر سکتے, سید حسن نصر اللہ انہی تقریروں میں کہہ رہے تھے لبنان میں ابھی حزب اللہ ہے 100% امام کی بات مانتا ہے, حزب اللہ ہے 100% امام کی بات مانتا ہے, لیکن عمل والے ایران کی حمایت کرتا ہے, لیکن پسند آئے تو مانتے, پسند نہیں آئے تو نہیں مانتے. فلسطین میں بھی جہاد والے مکمل امام خمینی کے بعد مانتے ہیں, حماس والے پسند آئے تو مانتے ہیں, پسند نہ آئے تو نہیں مانتے. یہ دونوں کے فرق اس وقت بتا رہے تھے. تو یہ یعنی وہاں اس دوران حزب اللہ وجود میں آیا, اور حزب اللہ نے آپ جانتے ہیں جب اسرائیل آیا, ایس آئی ملیشیا کے ذریعے فلسطینیوں کا قتل عام کرایا, کچھ حزب اللہ کی وجہ سے ہوا ہے, کیا نام اسرائیل کی دشمنیاں نہیں, حزب اللہ وجود میں آیا ہے انہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں. تو وہاں سے ان کو بھگا دیا, امریکن کو بھگا دیا. پتہ نہیں 200-250 میرنس مارے گئے, فرانس کے فوج مارے گئے, اسرائیل کے پوری بلڈنگ کو اڑا دیا جہاں ان کی فوج رہتی تھی. تو سب بھاگ گئے, اور 200 میں تو مکمل اسرائیل بھاگ گیا. 82 میں آئے تھے 200 میں, اب 82 میں آنے کے بعد حزب اللہ ابھی بنا تھا. تو یہ خلاصہ اسلامی نظام ایک ضرورت ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے. اسی سلسلے میں مرکز ام القریٰ ایران ہے, ہر جگہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں پر تعاون کرنا واجب ہے, تعاون کیا ہے. ان تعاون میں دیکھتے لبنان میں ایک گروہ تھے حزب اللہ کے راہبران, ایک گروہ کے شکل میں باری باری قیادت اقتدار پر آتے تھے, 4-5 علماء کا. جب سید حسن نصر اللہ آ گئے, پھر انہی کو ہمیشہ کے لیے لوگوں نے راہبری کے لیے انتخاب کیا, اور بہترین قیادت تھی. یعنی ایک لفظ تول کر ان کے الفاظ کیسے ہیں, انتہائی ادیبانہ, عاقلانہ, حکیمانہ, مقتضائے حال کے مطابق, ضرورت کے مطابق, جذبات سے بھی بھرپور, عقل و عقل مندی سے بھی بھرپور. یعنی بے مثال قیادت ہے. یعنی ہر پہلو میں دیکھیں گے کوئی عیب اس شخصیت میں نظر نہیں آتی تھی. راہبر مکمل اعتماد کرتے تھے. آپ نے لقب بھی دیا تھا کہ قائد عرب کا لقب ان کو دیا تھا, اور ایران کے نمائندگی کرتا تھا ایران کے باہر کل اسلامی تحریکوں میں, ایران کے نمائندگی انہی کے حوالہ تھا. اور انہوں نے بہترین طریقے سے یمن، عراق، عراق کے تمام کامیابیوں میں حزب اللہ کا بڑا مقام ہے، بڑا ہاتھ ہے تمام کامیابیوں میں. آپ نے سلیمانی کو پڑھا ہوگا کہ حزب اللہ کو پیغام بھیجے، اتنی کیا ہے اپنی جو ہے لیڈ کرنے والے افراد مجھے بھیجے تاکہ عراق میں اپنے کانفرنس شروع کر سکے. تو یہ عظیم شخصیت ہے، لیکن عظیم شخصیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی شہادت سے مایوس ہو جائیں. موت کا خوف تو ہمیشہ ہوتا ہے، ممکن ہارٹ اٹیک ہو جائے، موت کا خوف ہمیشہ ہوتا ہے. اور بہترین مولا امام حسین ایک شعر میں فرماتے ہیں، ان تکن الابدان، کربلا میں جب تشریف لائے فرمایا یا راستے میں، ان تکن الابدان للموت انشأت فقط امرئ فی اللہ اجمل، اگر انسان مرنے کے خلق ہوا ہے، یعنی مرنے والا ہے، ہر مخلوق مرنے والا ہے، تو چی بہتر اس موت کو شہادت کی شکل میں انجام دے دے. شہادت کے بغیر مر جائے تو مردار ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جائے تو نجس ہو جاتا ہے، چی بہتر کہ شہادت کی شکل میں موت کو بھی انتخاب کرے، حیات کے ذریعے بھی دین کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، موت کے ذریعے بھی دین و انسانیت کی خدمت کرے. تو یہ اس بزرگوار نے ہمارے لیے ایک بہترین سیرت، اسوہ، نمونہ عمل چھوڑا ہے. ظاہر ہماری اس وقت ذمہ داری ان کی آثار کو زندہ رکھنا ہے. دشمن تو آپ نے سنا ہوگا، ایک حزب اللہ میں ایک مولانا تھا علی حسین یا محمد حسین، ایسا نام کا، موسوی کے نام سے، وہ کہتا تھا مجھے حزب اللہ کے وہ بننا چاہیے، راہبر بننا چاہیے. بعد میں پتہ چلا ایک عرصے کے بعد یہ اسرائیل کے جاسوس ہے، لبنان کے حکومت نے اس کو جیل میں ڈال دیا. پھر بعد میں حکومت نے جب ظاہر اندرونی دباؤ کی وجہ سے آزاد کیا تو سعودی عرب چلا گیا، سعودی نے اپنا کیا دیا، شناخت کارڈ دے دیا. وہ عام سعودی شناخت کارڈ آسانی سے نہیں دیتا، پتہ چلتا ہے کتنی سازشیں ہیں. اور اس نے شہادت سے چند دن پہلے کہا تھا، ایران والے آپ کو بیچ ڈالیں گے، سید حسن نصر اللہ کو خطاب کر کے کہتا ہے، ایران والے آپ کو بیچ ڈالیں گے، آپ کے ساتھ خیانت کریں گے. یہ سازشیں چلتی ہیں. آپ دیکھیے غزہ میں جو جنگ ہوئی، اس میں عالم اسلام حتیٰ دشمن بھی ایران کی قدر کرنے لگے. سب کو واحد امید ایران سے، تو عالم اسلام ایران کی طرف متوجہ ہو گئے، اس سے خطرہ احساس کیا. کسی یہاں کے مولوی نے یا غیر مولوی تھا، کسی نے مولوی نما تھا شکلاً، کہا نا ایران شاباش پاکستان ہوشیار، ہمارے کسی عالم کے بالکل دوست بن گیا تھا. تو یہ آپ نے پتہ چلا ہوگا، ایک جاوید نام کا پتہ نہیں فلسفی ہے پتہ نہیں، خلاصہ سارے کو وہ تکلیف ہو رہی تھی کیوں ایران محبوب ہو رہا ہے. کچھ امریکی پٹھو ہونے کے لحاظ سے، کچھ مذہبی تعصب کی وجہ سے، تشیع کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، کچھ امریکی غلامی کی وجہ سے، کچھ سعودی غلامی کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ خوف یہ تھا کہ عالم اسلام، نہ صرف عالم اسلام بلکہ انسانیت بھی غزہ کے مسئلے میں غزہ کی طرف مائل ہو گئے. تو یہی خوف تھا کہ ایران کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے. رہبر نے بھی پیغام بھیجا مغرب کے جوانوں کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی خوف. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، حنیہ کو ایران میں شہید کیا تاکہ کہے حنیہ کے قتل میں ایران شریک تھا، ایران کی سازش تھی، تاکہ جو مقاومت تھی، دنیائے تسنن تھا، وہ جدا ہو جائے ایران سے. ان کو ایران میں شہید کیا. قطر میں شہید کر سکتا، کوئی مشکل نہیں تھا، کسی اور جگہ پر شہید کر سکتا، قطر میں رہتے تھے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں شہید کیا، اور پھر آپ دیکھ رہے پاکستان کے بھی میڈیا میں یا یوٹیوب وغیرہ میں یا حتی لوگوں کے جو کمن دیتے تھے ان میں دیکھیے یہ ایران والے وہی اہل کوفہ ہے جنہوں نے امام حسین کو بلایا شہید کیا. اور پلس یہ طریقہ یہ تھا کہ یہ جو دنیا مربوط ہو رہا ہے ایران سے, ابتدائی انقلاب میں دوبارہ دنیا اسلام مربوط ہو رہے تھے ایران کے ساتھ, تو ایران سے دور کرنے کے لیے پہلا قذافی وغیرہ کو قہرمان کی شکل میں پیش کیا, لیکن وہ قہرمان نہیں بن سکتے تھے. پھر بن لادن وغیرہ کو پیش کیا تاکہ امت کے سامنے کیا ہے امام خمینی کی طرف نہ جائے, دنیا تسنن کے جوان امام خمینی کی طرف نہ جائے, بلکہ ایسی شخص اب بن لادن کیا تھا, بوش کے تجارتی وہ تھا نا, شریک تھا, یعنی اس طرف آنے, یعنی صحیح قیادت کی طرف آ جائے تو مغرب کے لیے خطرناک ہے, اور سازشی قیادت کی طرف جائے تو مغرب کے مفاد میں ہے. تو صدام کو ایک عرب دنیا کے قہرمان ہیرو کے طور پر پیش کیا, قذافی کو پیش کیا, پھر ان دونوں کے قلی کھلنے کے بعد بن لادن اور اس جیسے افراد کو, ایمن الظواہری بن لادن اس قسم کے افراد کو پیش کیا تاکہ دنیا تسنن کے جوان ان کی طرف نہ جائے, دنیا تشیع میں دوسرا اپنا ہتھیار استعمال کرتے. امام خمینی وغیرہ کو کہتے تھے یہ لوگ کیا نام ہے تسنن کی نسبت میں گوشے نرم رکھتے ہیں, یہ ہے وہ ابھی تک اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو انجمن حجیت ہے ہمارا کام صرف امام زمانے کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے, اور یہ حکومت وہابیت کی طرف جا رہی ہے اتحاد بین المسلمین کے نام سے, ہر جگہ اپنے مناسب طریقۂ کار سے. تو پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ شیعوں کو, لبنان کے شیعوں کی قیادت چاہتے ہیں یہ لوگ, ہر جگہ اپنا کام چاہتے ہیں, ایک اہم جگہ لبنان کے شیعہ ہے ان کی قیادت چاہتے ہیں, تو ان کی قیادت کے لیے ایران کو متہم کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ تمہارے سید حسن کو بھی ایران ہی نے مروا دیا ہے, ایران ہی نے مغرب کی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کر کے شہید کرا دیا, اسی سید نے جو شہادت سے چند دن پہلے یہ گفتگو کی تھی, اور ابھی بھی اس قسم کی باتیں. اور حتی شہید رئیسی, اب وہ شہید ہو گئے کہ رہبر نے کرایا تاکہ کیا ہے اپنا جانشین بیٹے کو بنا سکے, کوئی جانتا ہو رہبر کے بیٹے کو اور شہید رئیسی, کوئی اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے, خود رہبر کو جانتا ہے بیٹے کی ضرورت, یعنی یہاں پر معنویت ہے, خدا ہے, اصول ہے, حقیقت ہے, پاکیزگی ہے, طہارت ہے, لیکن گندے لوگ اپنی گندے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں, اور دنیا والے بھی کیا ہے سیاسی میدان میں تو گندوں کو ہی دیکھا ہے, ناپاک لوگوں کو ہی دیکھا ہے, شیطانی عزائم کو ہی دیکھا ہے, اسی لیے ان اصل ہدف کیا ہے اجرز کے ہنیے کو شہید کیا تاکہ دنیا تسنن کو انقلاب سے دور کرے. ابھی لبنان میں سید حسن کے حوالے سے رہبر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تاکہ لبنان کی قیادت, انقلابیوں کی قیادت, یمن ہو, لبنان ہو, جام ہو, بھائی تم ایران پر اعتماد نہیں کر سکتے ہو, یہ بتانے کے لیے, عراقیوں کو جدا کرنے کے لیے دنیا عرب کی قیادت. اور پھر ایران میں کیوں کیا ہے, وجہ یہ کہنا کہ یہ معنوی رہبر نہیں ہے, روحانی رہبر نہیں ہے, یہاں معنویت, طہارت, پاکیزگی نہیں ہے, یہ دوسرے سیاست مداروں سے بھی بدتر سیاست ہے. اصل میں وہ چاہتے یہی ہے, معنوی سیاست, پاکیزہ سیاست, دینی سیاست کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں, اسی لیے اس کو ختم نہ کر سکے کم از کم بدنام کر سکے. آپ تاریخ اسلام میں آپ کو پتہ ہے نا, علی جیسی شخصیت کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, کہا بے نمازی ہے, یعنی یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہا ہے, ابھی تو ترقی یافتہ ہوا ہے, پروپیگنڈے میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تو کرتے رہیں گے, ہماری اپنی ذمہ داری یہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ دنیا کو آگاہ کرنا ان کی خوبیوں سے, فداکاریوں سے, قربانیوں سے. انقلاب ایران میں, انقلاب کے بعد یہ عراق کی جو سید ہاشم ہے اس نے ایک اچھا جملہ کہا ہے, مجھے جب سے سنا اب تک میں اسی کے معتقد ہوں, یعنی کیونکہ ایران میں رہا ہوں جانتا ہوں اس جملے کی صداقت کو, کہتے جو بھی مسئولیت رہبر کے پاس رہا ہے ان میں مسلسل کامیابی ہے.
اس وقت حزب الہی
رہبر فقط خام نائی،
اس وقت حزب الہی
رہبر فقط خام نائی،
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے،
پر محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
تو اب دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب کے بعد، انقلاب کی کامیابی ایک، جنگ میں کامیابی دو، کیا نہ بغاوتوں کو چلنے سے عالم استکبار کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے، سپاہ پاسداران کی عظمت اور ان کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے، یعنی ایران تار تک جو بارڈر پر دو ملکوں کے درمیان جو تار بچھاتے ہیں اس تک ایران کو نہیں دے دیتے ہیں. جنگ کے دوران ابھی اتنی ترقی ہو گئی، روس جیسا سپر طاقت ایران سے اسلحہ خرید رہا ہے، تو یعنی مسلسل کامیابی ہے اس میدان میں. لیکن جہاں جن چیزوں کا تعلق حکومت سے ہے، حکومت پر عوام ووٹ دے کر ان کو لاتے ہیں، اسی لیے آئیڈیل حکمران نہیں آتے ہیں. بالکل گرے ہوئے کو بھی اجازت نہیں، نگہبان کی طرف سے گرے ہوئے کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن آئیڈیل کی بھی اجازت، اس کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں عوام کی رائے. تو عوام اپنے جیسا منتخب کرتے ہیں. مولا امام ششم سے کسی نے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے پہلے دوسرے کو قبول کیا، علی کو برداشت نہیں کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ پہلے دوسرے کو اپنے جیسے پاتے تھے، اپنے جیسے جب پاتے تھے اپنے جیسے کو برداشت کرتے تھے، علی اتنے پاک و پاک عزت تھے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. علی خود فرماتے ہیں، ما ترک الحق لی من نصیر، حق نے میرے لیے کسی کو مددگار نہیں چھوڑا. عام عوام حق کے پیچھے ہے، لیکن جو خواص ہوتے ہیں، باغدور جس کے پاس ہوتے، چالاک مکار مفاد پرس اور شیطانی تمام ہٹ کنڈوم کے ماہر، خلاصہ جو خواص کہلاتے ہیں بڑے لوگ، وہ لوگ ہمیشہ کھانے کے عادی ہے. وہ لوگ حق نہیں چاہتے ہیں، چاہتے کہ ہمیں دوسرے سے زیادہ ملے. تو رہبران حق وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے، اور عوام کو وہ بیوقوف بناتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ایک دن آنا پڑے گا کہ عوام خواص کے ذریعے بیوقوف نہ بن جائے، اس دن کی طرف ہمیں جانا ہوگا. یہ ظلم جو امام کے ظہور میں معاصر ایک ہوئی ہے، ظلم زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم جو اہل حق ہے، زیادہ سے زیادہ ظلم برداشت کرنا، ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ظلم کو ناکام بنانے میں ماہر ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اہل عالم بھی ظلم کی وجہ سے ظالموں کو پہچان لیتے ہیں. ظلم زیادہ ہونے سے اہل حق کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اہل عالم ظالمین کو پہچان لیتے ہیں. اس طریقے سے امام کے لیے زمین زیادہ ہموار ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے سے بھی ظلم تھا، لیکن لوگ بے خبر ہیں، ان کے سمجھ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلا علی کو بے نمازی سمجھنا دھوکے سے کے لیے اس سے بڑھ کر مثال چاہیے؟ معاشرہ یہی ہے، معاشرہ سمجھدار بن جائے تو ظالم رسوا ہو جاتے ہیں، ورنہ معاشرے کی عرض کیا 95% کے مفادات عدالت میں ہے، 5% کے مفادات ظلم میں ہے، وہ جو خصوصی جن کو ملتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خلاصہ مصائب، یعنی میں نے خود، میرا تجربہ یہی ہے کہ جو مخلصین ہیں ٹیکسی میں جاؤ گالی سنتے ہیں، بیچارے دفاع کرتے گویا اس کا بڑا احسان ہو، ایک انقلابی اس طرح سے دفاع کرتا گویا اس کا بڑا احسان ہے. یعنی ہر جگہ بوجھ اٹھاتے ہیں مذہبی لوگ، انقلابی لوگ. دوسرے لوگ تو اس انقلاب سے بیٹھ کر کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو شکایت اس لیے نہیں کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہی مخلصین کی کوشش سے آپ دیکھیے انشاءاللہ یہ انقلاب جو روایت ہے اس روایت کے مصداق انقلاب امے تھے کہ ہو جائے. یہی نعرہ یہی تھا نا انقلاب امارتا انقلاب مہدی متصل بے فرما. اس انقلاب کو امام کے انقلاب سے متصل فرما. ایک روایت ہے اس روایت میں یہی ہے قوم سے کچھ لوگ اٹھیں گے حق طلب کریں گے نہیں دیا جائے گا پھر زور سے حق لیں گے اور پھر وہ علم حق کو بلند رکھیں گے کسی کا حوالہ نہیں کریں گے آخری امام کے ہی حوالہ کریں گے. تو یہ امید ہے کہ یہی انقلاب ہو انشاءاللہ. ہم نہیں کہہ سکتے علم غیب تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن امید ہے اس حد تک. لیکن بہرحال سید حسن کی شہادت سے یقیناً ہم بہت ممکن مایوسی تک پہنچ جائے. ایسی عظیم شخص جو تمام اعلیٰ صفات کے حامل تھے واقعاً ایک معصوم تو الگ معصوم ہے نا لیکن معصوم سے ہٹ کر جب آتے ہیں تو تمام اچھی صفات کے حامل شخصیت. اتنی قربانیوں کے باوجود اس طرح شہید ہونے سے ممکن انسان مایوس ہو جائے نا امید ہو جائے بس. تو ایسی چیزوں کے مقابل میں عموماً مصائب کے مقابل میں کتنے ہوتے ہیں لوگ کس قسم کے ہوتے یا سر تسلیم خم کرتے بھائی امریکہ کے مقابل میں چارہ نہیں ہے تسلیم ہو جاؤ. جیسے کل عالم اسلام نے پوری دنیا بشریت نے امریکی طاقت اور اپنی کمزوری کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا ہے. دوسرے یہ کہ مصائب کے مقابل میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ اے آثار انبیاء دین کا پیغام ہے. ان یکن منکم عشرت صابرہ یغلبوا مئۃ قرآن کہتا ہے تم دس صابر ہو تو سو کافر پر جیت جائیں گے. صبر جیتنے کا باعث تو یہی فرمایا ولنبلونکم بشیء ہم آپ سے ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص فی الاموال والانفس والثمرات خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اموال میں کمی کے ذریعے پھلوں میں کمی پھلوں میں یا پھل ہی ہے یا اولاد ہے کمی کے ذریعے. وبشر الصابرین ان امتحانات میں کامیاب کون ہے خوشخبری کس کو سنانا ہے صبر کرنے والوں کو یعنی کامیاب صبر کرنے والے ہیں. یعنی صابرین کیا ہے یعنی سر تسلیم خم کرتے ہیں ذلت قبول کرتے ہیں غلامی قبول کرتے ہیں نہیں مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ اب صابرین کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہے. اذا اصابتهم مصیبہ جب کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ان کا عقیدہ مضبوط ہم خدا کے ہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے. صبر کرنے والے ان امتحان میں جیت جاتے ہیں. صبر کرنے والوں کو جیتنے کے وجہ بھی ان کا عقیدہ ہے. اب نتیجہ کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ خدا کے رحمتوں کی بارش ہوگی ان پر خدا کے رحمتوں کی بارش ہوگی ان پر. مجھے یاد پڑتا ہے جب شہید بیشتے وغیرہ پورا قافلہ شہید ہو گئے میں پاکستان پہنچا ہوا تھا اس وقت تو کسی پیشن گوئی کرنے والے کا اخبار جنگ میں آیا تھا. اس نے کہا کہ کہا تھا پہلے کہا تھا اس سے کہ بہت سخت مشکل میں ایک دفعہ پڑ جائے گا انقلاب ایران اگر اس سے بچ نکلے تو یہ انقلاب بہت عظمتوں کی طرف جائے گا. میں نے تو اس پیشین گوئی کو بہت اچھا پایا کہ شہید بہشتی وغیرہ سب سے بڑی مصیبت انقلاب کے لیے وہی تھی. واقعاً عجیب تھی یعنی اس حد تک حالات تھے. انہوں نے قاضیوں کو بھی مارا تھا جس میٹنگ میں اجتماع تھا قاضی بھی تھے اسمبلی کے ارکان بھی تھے حکومت یعنی حکومت کو بھی ناکارا کر دیا تھا اسمبلی کے ارکان بھی ناکارا ہو گئے تھے جج حضرات بھی یعنی کوئی بھی قانونی طور پر کوئی مکمل نہیں ہو رہا تھا ان کی تعداد. تو اسمبلی میں ہسپتال سے ان کو اسٹرکچر پر رکھ کر لایا ہے تاکہ تعداد پوری ہو جائے. تعداد پوری ہو کر قانون پاس کرایا ہے کیا کرنا ہے اس حوالے سے. تو بہت سخت ترین مرحلہ تھا. میرے خود تو سادہ آدمی تھا اس وقت, ابھی بھی سادہ ہوں, لیکن اس وقت زیادہ سادہ سمجھتا تھا کہ پورا نظام ایران, حکومت بھی, عوام بھی, پارٹیاں بھی, سب بہشتی کے ذریعے چل رہا ہے. اس حد تک اس شخصیت کا اثر تھا ہم جیسے اوپر, بہت مسئلہ تھا. لیکن دیکھیں بچ نکلا. میں تو جب واپس آیا دیکھا کہ ایران بدل گیا ہے. پہلے گالی دینے والے بہت تھے شہید بہشتی جب زندہ تھے, ابھی سب انقلابی ہو گئے ہیں. تو ایک اثر کے خون سے فائدہ اٹھایا انقلاب کے حق میں, کیونکہ قیادت امام خمینی کے پاس تھی, ایک عاقل باتقوا قیادت تھی. اس نے اس مصیبت کو نعمت میں تبدیل کیا. مصیبت کو کہتے ہیں نا, مصیبت نعمت میں تبدیل کرنا, کامیابی میں تبدیل کرنا, فرصت میں تبدیل کرنا, فرصتیں بنانا, یہ ایک قوم کی علامت. ہمارے شہید عارف کی شہادت کے بعد بہت شیعہ قوم مضبوط ہو سکتے تھے, لیکن ہم نے اس مصیبت کو فرصت میں تبدیل کرنے کے بجائے کمزوری میں تبدیل کر دیا. یہ صحیح عاقل وارث ہو اور نہ ہونے کے فرق یہی ہے. ہم سے زیادہ ایجنسیاں زیادہ سمجھدار بن گئی, انہوں نے ہائی جیک کیا اور اس سے شیعوں کو تفرقہ میں ڈالنے کے لیے استفادہ کیا, متحد کرنے کے بجائے. مثلا مفتی جعفر کے فوت کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دو پارٹی بن گئی. پھر شہید عارف کے بعد تو یہ مسائل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس خون سے الحمدللہ لبنان میں باشعور قوم ہے. انقلاب ایران کا سب سے بہترین اثر لبنان میں کیوں ہوا؟ جذبات کے لحاظ سے شاید نا پاکستان پر سب سے زیادہ اثر شاید ہو. جذبات ادھر زیادہ ہے نا, گرمی بھی ہے, مرچ بھی کھاتے ہیں, جذبات ادھر زیادہ ہے. لیکن شناخت کا ذریعہ نہیں تھا, معرفت کا انتظام نہیں ہوا. ابھی بہت حد تک بہتر ہے. اس زمانے میں کہتے تھے کیا ایرانیوں کی طرح جوتا پہننا, توڑ کر بوٹ کو توڑ کر پہننا, خلاصہ اس قسم کی چیزیں. لیکن اصل انقلاب سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن لبنان میں کیونکہ علماء بھی تعلیم یافتہ تھے, عوام بھی تعلیم یافتہ تھے, تو اسی لیے انہوں نے انقلاب کو بہتر درک کیا. سید موسیٰ جیسے کہ قیادت کی وجہ سے وہاں کے لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے تھے, انقلاب کو بہتر درک کیا. تو انشاءاللہ بہرحال وہاں پر خدا کے ہاتھ میں ہے. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن, مومن کے دل خدا کے دو انگلی کے درمیان ہے, یعنی خدا کے اختیار میں ہوتا ہے. انشاءاللہ خدا دلوں کو حق کی طرف مائل فرمائے گا. اور الحمدللہ قیادت ہے رہبر معظم انقلاب نے. آج دیکھیے اتنا عظیم ترین جمعہ قائم کیا. انٹرویو لینے والے عام لوگوں کے بتاتے تھے انقلاب کے پہلے دنوں کے نماز جمعوں کے یاد تازہ کرا دی, روح یہ انقلاب زیادہ زندہ کیا, زیادہ بیدار کیا. اب کچھ لوگ کتنے ڈر کر کے تھے, رہبر کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا کہ گویا ایران جیسے اتنا بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہے, کہتے رہبر کو بھی چھپنا چاہیے. عجیب و غریب, جب انسان زیادہ بزدل ہو جائے نا, انسان کی نفسیات اس کے سیاسی تجزیہ میں مؤثر ہوتا ہے. بزدل آدمی ہر چیز سے بزدلی کے پیغام دیتا ہے, ایک حقیقت ہے, یہ تجربہ شدہ ہے. اور شجاع آدمی ہر چیز سے شجاعت کے پیغام دیتا ہے. دو پہلو ہوتا ہے, تین پہلو ہوتا ہے. تو نفسیات ان پہلوؤں میں, معلومات بھی نفسیات بھی ان پہلوؤں کو لینے میں, پیغام لینے میں مؤثر ہوتا ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ خدا کے رحمت سے امید رکھو, خدا سے مدد بھی حاصل کرو, رحمت سے امید بھی رکھو. دعا کا دروازہ بھی کھلا ہے. دعا تو ایسے ہی تکلف تو نہیں ہے نا, ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے ممکن آپ کو نظر نہ آئے, لیکن ایک حقیقت ہے, مؤثر ہے زندگی میں. اب مصلحت کو خدا خود جانتا ہے. یہی انقلاب اب تک باقی رہنا ایک معنوی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو صدام وغیرہ, خود امریکہ وغیرہ نے بنایا تھا, القاعدہ اور داعش وغیرہ سب خود نے خود نے ختم کیا. اور ایران ابھی تک باقی, اسی لیے لوگ تعجب کر رہے تھے کہ ایران چونکہ باقی ہے, بس ایران امریکائی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی باقی رہنے کا واحد راستہ غلامی ہوتا تو آپ کی پارٹیاں باقی رہتی. شجاعت, جرأت, مقابلہ کرنا بھی باقی رہنے کے ایک ذریعے. امریکہ سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا, اسی لیے ابھی یہ جو اسرائیلی صدر ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ خود ایک انتہائی بدترین انسان ہے. اس کی پارٹی میں جو شرکا ہے وہ کہہ رہے اگر جنگ تم نے بند کیا ہم حکومت سے نکل گیا, نکل گیا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کی حکومت ختم ہو گئی, اس پر عدالت کے سارے مقدمات تیار ہے اس کے خلاف, اتنی چوریاں کی ہے تیار ہے. خلاصہ اس قسم کے مسائل ہے اسرائیل کے اندرون میں, یعنی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے, ذاتی مفادات کی وجہ سے اپنے ملک کو بھی داؤ پر لگا رہا ہے. اسی لیے اسرائیلی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل کے آخری ایام پہنچ گیا ہے, اس کے ذریعے نابود ہو جائیں گے. بہرحال جو بھی ہو, ہم سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس کی شہادت کے سارے مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنے درمیان روحیہ کو بڑھانے کے لیے اور ان کے مثبت سیرت کے مثبت پہلوؤں کو اور ان کے نصائح کو سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے ایک دوسرے تک پہنچانے کے حوالے سے. اور ان کا سب سے اہم ایک ہدف کیا تھا, رہبر معظم کی کتنی تعریفیں کی ہے رہبر معظم کی پیروی کرنے میں. خلاصہ سید حسن کی زندگی کے تمام شعبوں کو سامنے لا کر اس کو نمونے عمل بنانا ہے, اہم ہماری ذمہ داری یہ ہے. اور اس کے ہدف کو اپنا ہدف بنانا ہے, اس کا ہدف وہی اسلام کا ہدف ہے, تشیع کا ہدف ہے, امامت کا ہدف ہے, ورنہ ان شہادتوں سے ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیے علی مرتضیٰ جیسی شخصیت, نصر شہید ہو گئے, رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے, وہ بھی خواص کے ذریعے. آپ کی حکومت تھی, اس کے باوجود قریب ترین آدمی کے ذریعے دفن ہو گئے. مولا امام حسین شہید ہو گئے, کس طرح سے شہید ہو گئے آپ کو پتہ ہے, لیکن ہم نے برداشت کیا بڑی بڑی مصیبتوں کو. ہم عزاداری کو بیان کرتے ہیں, ایک وجہ تو یہی اسوہ ہے, نمونہ عمل ہے, ورنہ حسین ہماری گریوں کی طرف محتاج نہیں ہے. دوسرا وجہ یہ کہ ہمارے تسلی کے ذریعے کوئی بھی مصیبت آپ پر آ جائے, پوری تاریخ میں یہ رہا, کوئی بھی مصیبت آ جائے غم حسین کو یاد کرتے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی. تو سید حسن کی مصیبت بھی حسین کی مصیبت کی نسبت میں کچھ نہیں ہے, ہلکی ہو جائے گی. وہ خود فدائے حسین تھا. اسی لیے خلاصہ عرض یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سخت ایام لبنان کے شعوب کے لیے, ان کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے. مالی امداد ممکن ہو, مالی امداد کی ضرورت ہے, اور ہر قسم کے. البتہ آج کل جنگ کے مسئلہ آپ جانتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ کافی مہارت کی ضرورت ہے, پھر اجازت کی ضرورت ہے, پھر اسلحہ کی ضرورت ہے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن مالی امداد کرنا اور تبلیغات کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے ان کے موقف کی تائید کرنا, مظاہرہ اگر ہو سکے تو مظاہرات کرنا, خلاصہ جو بھی ہر آدمی سوچے گا, سوچ کر مل کر اقدامات کرے گا تاکہ یہ خون ابلتا ہی رہے. اور یہ خون کیا ہے, دشمن کو غرق کرے اور اہل حق کی نجات کا باعث بنے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.